گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم علم دین حاصل کرتے ہیں, شریعت کے احکام سیکھتے ہیں اور آپ کی کورس کو بھی شامل سلسلہ کیا جاتا ہے. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا, نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدی چل کے ناظرین, اگر آپ سلسلے میں آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر میں اب چوکی سے بات کر رہا ہوں, سعد اللہ نام ہے. میرے پاس قسط والے گاڑیاں ہیں تو ان کا زکات ہے یا نہیں ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سوال ہے صاحب کی بارگاہ میں کہ اگر کسی جو ہے عورت کا اگر 3 ماہ کا حمل ضائع ہو جائے تو اب وہ جو ہے حمل ضائع ہونے کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی, برائے مہربانی اس کے بارے میں جو ہے ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی اگلی کال.
مرکز الاولیاء سے بات کر رہا ہوں, محمد زمزم اتاری. سوال یہ ہے کہ فیکٹری میں ہر ماہ ہمارا 500 روپیہ کاٹا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو جب یہ چھوڑتے ہیں تو یہ پیسے ڈبل ہو کے ملتے, کیا یہ ہمارے لیے پیسے لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
انشاءاللہ قسطوں پر بیچنے کے والے سے گاڑیاں ہیں تو اس پر زکات ہوگی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسطوں کے اوپر کوئی بھی سامان لیا جائے تو اس کی زکات کے بارے میں ان کا سوال ہے کہ اس کی زکات کس طرح ادا کریں. تو دیکھیں, اول تو یہ ہے کہ زکات جو ہے وہ مال نامی پر فرض ہوتی ہے. تو اگر گھر قسطوں پر لیا ہے یا جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ قسطوں کے اوپر جو ہے وہ لی ہے اور اپنے استعمال کے لیے لی ہے, اپنے ذاتی استعمال کے لیے لی ہے یا کاروبار کے استعمال کے لیے لی ہے, تو اس صورت کے اندر اس پر تو زکوٰۃ لازم ہی نہیں ہوگی. ہاں, بیچنے کے لیے خریدی ہے گاڑی, مال تجارت ہے, کاروبار کرنے کے لیے خریدی ہے, اب اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی.
صحیح.
اب چونکہ اس پر قسطیں بھی ہیں تو اب کس طرح زکوٰۃ ادا کریں گے؟ تو جب سال پورا ہوگا, کس پر؟ اس گاڑی پر نہیں, بلکہ اس شخص کا جو مال نصاب چلتا آ رہا ہے جس کے اوپر وہ پہلے سے زکوٰۃ دیتا آ رہا ہے. سال کی ایک تاریخ ہے اس کی, جس تاریخ کو اس کا سال پورا ہوتا ہے اور وہ اس اعتبار سے کہ وہ صاحب نصاب کب ہوا تھا.
صحیح.
تو جب وہ تاریخ آئے گی تو اس وقت یہ دیکھے گا کہ اس کے پاس جو گاڑی ہے اس کی قیمت کتنی ہے.
صحیح.
مثلاً خریدی اس نے 10 لاکھ کے اندر تھی, لیکن وہ جو 10 لاکھ کے اندر اس نے خریدی تھی وہ تو قسطوں کی وجہ سے 10 لاکھ کی پڑی اسے. اگر کیش میں خریدتا تو اس گاڑی کی قیمت 5 لاکھ روپے ہوتی.
صحیح.
یا 8 لاکھ روپے ہوتی. تو اب اس کی, اچھا پھر استعمال بھی کچھ نہ کچھ کر لی ہوگی, تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت اگر اس کو یہ بیچنے جائے تو اس کی قیمت کتنی ہوگی.
ٹھیک.
جتنی قیمت اس وقت ہوگی اس میں سے جتنی قسطیں بھی اس نے مزید ادا کرنی ہیں وہ مائنس کرے, اور بقیہ کے اوپر زکات ادا کرے. اچھا یہ قیمت کم ہونے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے, گھر آپ نے خریدا تو جیسے گاڑی میں بتایا کہ قیمت کم ہو گئی, آپ نے لی تو 10 لاکھ کی لیکن جب سال گزرا تو اس کے استعمال کی وجہ سے اور کیش اگر اس کو بیچنے جائے تو اس اعتبار سے اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ جو ہے وہ 8 لاکھ بنتی ہے یا 7 لاکھ بنتی ہے, تو آپ پر 7 لاکھ میں سے قسطیں مائنس کر کے بقیے کی زکات دینا لازم ہوگی.
صحیح.
لیکن مکان وغیرہ کے اندر جو دیکھا جائے تو وہ عموماً یہ کہ پراپرٹی کی قیمتیں بڑھتی چلی آتی ہیں, تو وہ خریدا تو جو ہے وہ 10 لاکھ کا تھا لیکن جب سال کے بعد جب اس کے بیچنے کی ٹائم آئے تو وہ 15 لاکھ کا اس وقت مارکیٹ کے اندر بک رہا ہے.
صحیح.
تو اس صورت میں 15 لاکھ کے اعتبار سے زکات کو دیکھا جائے گا. 15 لاکھ اس کی قیمت ہے, اب اس میں سے جتنی قسطیں ادا کرنی ہیں وہ قسطیں مائنس کریں گے اور بقیہ کی زکات ادا کریں گے.
مدی چل کے ناظرین, دارالفتح اہل سنت کی طرف سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے احکام زکات. اس کے اندر 400 کم و بیش مسائل ہیں جن کے جوابات دیے گئے. اگر آپ اس کتاب کو مکتب المدینہ سے حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل زکات کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کو معلومات حاصل ہو جائے گی. کسی عورت کا جو ہے وہ حمل ضائع ہو گیا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں مزید 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی. اس حوالے سے
دیکھیں, اگر جو نفاس کا حکم ہے شرعی اعتبار سے, یعنی عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے. اب وہ نفاس کی کم از کم کوئی مقدار بیان نہیں کی گئی.
صحیح.
بلکہ یہ ہے کہ جب بھی خون آنا بند ہو جائے.
صحیح.
یا کسی کو آئے ہی نہیں تو وہ پاک ہے, غسل کر کے نماز ادا کرے گی.
ٹھیک.
اور زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 دن.
صحیح.
کہ اگر 40 دن سے زیادہ خون آتا ہے تو اب وہ نفاس نہیں ہے. 40 دن تک نفاس ہو گیا, اس سے زیادہ کا استحاضہ ہو گیا, اس میں وہ غسل کر کے وضو کر کے اپنی نمازیں پڑھے گی, اور اگر خون مسلسل جاری ہے تو شرعی معذور والے احکام کے مطابق عمل کرے گی.
ٹھیک.
اور اگر کسی عورت کو عادت کے دن ہیں کہ اس کو نفاس پچھلی دفعہ جو ہے بچے کی پیدائش میں 30 دن آیا ہے یا 35 دن آیا ہے اور پھر اس دفعہ 40 سے ابو ہو گیا, تو اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 35 دن جو ہے وہ 40 دن تک رکے گی تو نمازوں سے, لیکن جب دیکھا کہ 40 سے بڑھ گئے تو اب جو 5 دن یا عادت کے بعد جو اس کے 10 دن بچے 30 دن عادت کے ہونے کی صورت میں ان نمازوں کی قضا کرے گی.
صحیح.
اب اگر عورت کو بچہ ضائع ہو جائے, بچہ پیدا نہیں ہوا, حمل ساقط ہو گیا, تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر 4 ماہ سے پہلے حمل ساقط ہوا ہے.
صحیح.
تو اس صورت میں یہ آنے والا خون نفاس نہیں ہے, بلکہ اگر پہلے 15 دن پاکی کے گزر چکے ہیں تو اس خون کو حیض مانا جائے گا.
صحیح.
اور پھر حیض کے اعتبار سے اس کے سارے احکامات ہوں گے.
ٹھیک.
اور اگر 4 ماہ ہو چکے تھے اس کے بعد بچہ ضائع ہوا تو پھر نفاس والے احکام اس خون کے اوپر نافذ ہوں گے.
ٹھیک. سیلری میں سے 500 روپے کاٹے جاتے ہیں, جو اگلی ہماری کال تھی.
جی.
لیکن جب ملتے ہیں تو ڈبل ملتے ہیں, تو اس حوالے سے
سیلری میں سے کچھ نہ کچھ پیسے کٹنا, ایک تو یہ قانون کے مطابق گورنمنٹ اداروں کے اندر ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے یہ رقم کاٹی جاتی ہے, جس کو جی پی فنڈ یا پروویڈنٹ فنڈ کے نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ بعض جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنیاں بھی جو ہے وہ اپنے ملازمین کا یہی معاملہ کرتی ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ رقم جب لیتے ہیں ملازم سے کاٹتے ہیں تو اتنی ہی رقم ادارہ اپنی جانب سے ملاتا ہے اور پھر یہ دونوں رقمیں وہ بینک میں جمع کرا دیتا ہے.
صحیح.
پھر بینک میں جو ہے وہ اس کے اوپر سالہ ساتھ جو ہے وہ سود ملتا رہتا ہے, سود جمع ہوتا رہتا ہے. پھر جب وہ ملازم اپنی تنخواہ اپنی نوکری چھوڑتا ہے, ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے, تو اس صورت کے اندر اسے وہ دونوں جمع شدہ رقم اور اس پر جو اضافی سود ملتا ہے وہ بھی
ملتا ہے.
تو دیکھیں, اول تو یہ ہے کہ بعض اداروں کے اندر یہ چیز, یہ جو کٹوانا ہے پیسے, یہ لازمی ہوتا ہے کہ کٹوانا ہی پڑے گا آپ کو.
صحیح.
تو اس صورت کے اندر اگر کوئی شخص کٹوائے تو ہرگز ہرگز سود کی نیت نہ رکھے کہ میں اس کے اوپر سود لوں گا.
صحیح.
اور اگر کٹوانا اختیاری ہے کہ آپ چاہیں کٹوائیں یا نہ کٹوائیں, تو اس صورت میں یہ کٹوانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اس کا ایگریمنٹ سائن کریں گے یا جو ایک سسٹم ہے اس کے تحت اس کے اوپر سود ملے گا, تو اس کے لیے آپ کو ایگری ہونا ہی جائز نہیں ہے.
ٹھیک.
یوں ہی بعض اداروں میں لازمی تو ہے لیکن اس میں کمی بیشی کے اختیار ہے کہ آپ چاہے 100 روپے کٹوا لیں اور چاہیں تو آپ جو ہے وہ 500 کٹوا لیں. تو منیمم ان کی ایک حد ہوتی ہے کہ کم سے کم اتنے کٹوانا ضروری ہے, اضافی جتنا آپ چاہیں کٹوائیں, اس حساب سے پھر آپ کو بینیفٹ ملے گا. آپ جتنا کٹوائیں گے کمپنی بھی اتنا ہی ملائے گی اور پھر انٹرسٹ بھی اسی حساب سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا اس کے اوپر. تو جہاں پر یہ اختیار ہے کمی یا زیادی کا, وہاں بھی سب سے کم والی صورت کو ہی جو ہے وہ بادل ناخواستہ اختیار کرنے کی اجازت ہوگی, زیادہ والی کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ سود کو خود اختیار کرنا قرار پائے گا اور وہ گناہ کا کام ہے. اب جب یہ کٹ گیا تو گورنمنٹ اداروں کا حکم علیحدہ ہے اور پرائیویٹ اداروں کا حکم علیحدہ ہے.
ٹھیک ہے,
گورنمنٹ کے اندر جب اس طریقے سے یہ رقم ملازم کو ملے گی تو اس میں جو رقم اس کی اپنی ہے اور جو حکومت کی جانب سے اس کو دی گئی ہے وہ تو اس کے لیے حلال ہے.
صحیح,
اور جو اس کے اوپر انٹرسٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے وہ اس کے لیے لینا حلال نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں, اگر وہ شخص خود جو ہے وہ بیت المال کا مستحق ہے, شرعی فقیر ہے, غریب ہے, تو اس صورت کے اندر وہ لے سکتا ہے. اور اگر وہ خود ایسا نہیں ہے, صاحب استطاعت شخص ہے, صاحب نصاب ہے اور بیت المال کا مستحق کسی اور اعتبار سے بھی نہیں ہے, تو اس صورت میں اس نیت سے وہ رقم لے سکتا ہے کہ یہ رقم لے کر میں جو بیت المال کے مستحق افراد ہیں, غریب, فقراء, بیوہ, اندھے, اس طرح کے افراد, ان میں یہ رقم میں تقسیم کروں گا. اور جو پرائیویٹ ہے تو پرائیویٹ کے اندر یہ رقم چونکہ اس طور کے اوپر لینے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ وہ جو ہے وہ انہیں واپس ہی کرنی ہوگی یا پھر اس کو مکمل طور پر صدقہ کا حکم ہوگا.
مدین چل کے ناظرین, مال کے حوالے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر احتیاطیں ہیں اور فی زمانہ کس طرح کے حالات ہیں. بے احتیاطی کا دور ہے, اللہ تعالی ہمیں حلال کمانے, کھانے, اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. مزید کالز کو شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دار الافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھتے وقت جب سجدہ آتا ہے تو سجدہ کس طرح کیا جائے اور سجدے میں کیا پڑھا جائے؟ مہربانی فرما کر وضاحت کر دیں.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی, اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر مصلی پہ خانہ کعبہ یا مسجد کی تصویر ہو تو نماز ہو جاتی ہے؟
عرض کرتے ہیں, سجدہ تلاوت کا طریقہ کار جب قرآن پڑھتے ہیں تو درمیان میں آیت سجدہ
ہے. حنفی کے مطابق قرآن پاک میں 14 جو ہے وہ سجدے ہیں. جب آپ تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں, آیت سجدہ پر پہنچتے ہیں, آیت سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں, تو سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے. اچھا, جو شخص سنتا ہے سجدہ تلاوت, اس کے اوپر بھی سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے. سجدہ تلاوت کا طریقہ کار یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں اور کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. یہ ابتدا میں اور بعد میں اللہ اکبر کہنا یہ جو ہے وہ مستحب ہے. یوں ہی کھڑا ہونا, کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ بھی مستحب ہے کہ اگر بیٹھ کر بھی کسی نے سجدہ کر لیا تو بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا.
اچھا, اس میں وضو ہونا ضروری ہوگا؟
جی بالکل, وضو ہونا جو ہے وہ سجدہ تلاوت کے لیے ضروری.
ٹھیک ہے. مصلی پہ اگر خانہ کعبہ یا مدینہ منورہ کی تصویر ہو تو اس حوالے سے
نماز تو بالکل پڑھی جا سکتی ہے اور نماز ہو بھی جائے گی, اس کی وجہ سے نماز میں کوئی کراہت نہیں ہوگی. ہاں یہ ہے کہ چونکہ جب مصلی پر یہ جو ہے وہ مقدس تصاویر بنی ہوئی ہیں تو بعض افراد کے گھٹنے جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس تصویر کے اوپر لگ رہے ہوں, یا نماز پڑھنے کے بعد ہمارے ہاں احتیاط نہیں کی جاتی, اس کو اٹھایا نہیں جاتا تو بچے یا خود اپنا ہی پاؤں جو ہے وہ اس مقدس تصویر پر آ جائے, تو اس لیے اس کیا احتیاط کرنی چاہیے. یا تو اگر آپ پڑھیں تو مکمل جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ پڑھیں اور نماز پڑھتے ہی فوری طور پہ جو ہے وہ جائے نماز کو اٹھا لیں تاکہ مقدس تصویر کی جو ہے وہ بے ادبی نہ ہو, ورنہ یہ ہے کہ سادہ جائے نماز پر پڑھیں, یہ زیادہ بہتر ہو.
اچھا, یہاں پر ایک تھوڑا سا کانسیپٹ اگر کلیئر ہو جائے, جیسے ہمارے گھروں کے اندر توغرے لگے ہوئے ہوتے ہیں,
جی جی,
سب گنبد کا ہے, خانہ کعبہ کا ہے, مقدس مقامات, وہ ہم توغرے کی صورت میں کس طرح لگاتے ہیں؟ اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی اس کو اٹھا کر آپ زمین پہ رکھ دیں تو وہ تصور بھی نہیں کرے گا میں کیسے کروں, لیکن جانماز پر تھوڑا سا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے, اس کو اتنا محسوس نہیں کرتے کہ خانہ کعبہ ہے, سبز گنبد ہے.
اصل میں دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ ادب کے اعتبار سے تو دونوں ہی جو ہے وہ برابر ہیں.
صحیح.
کہ جس طرح یعنی تصویر کا ادب ہے, نقش کا ادب ہے, وہ نقش سبز گنبد کا جو ہے وہ اوپر بھی ہے اور وہی جو ہے وہ جائے نماز کے اوپر بھی موجود ہے, تو اس اعتبار سے پاؤں رکھنا اس کے اوپر ان تمام معاملات کے اعتبار سے تو بالکل بے ادبی ہیں. باقی چونکہ ادب کا تعلق جو ہے وہ عرف کے ساتھ ہے, عموماً ہمارے ہاں جانماز کو جو ہے وہ اس طرح بچھانا نہیں کہا جاتا.
صحیح.
یعنی عام چیز رکھ دینا وہ نہیں, اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض گھروں کے اندر اگر کوئی مقدس چیز لا کے رکھی جاتی ہے تو پہلے جانماز بچھا دیتے ہیں, تو جانماز کو ہی مقدس سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں. تو اب وہ جانماز کو جو بچھایا جا رہا ہے چونکہ اس کا خاص تعلق ہی نماز کے ساتھ
ہے,
تو اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ بے ادبی کا گمان نہیں ہوتا, کہ عرفن جو ہے وہ اسے بے ادبی نہیں سمجھا جاتا.
صحیح.
لیکن پاؤں رکھنا یا جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ جانا تو یہ ضرور جو ہے وہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے, تو اس کی ہرگز اجازت نہیں.
ٹھیک, مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پلاٹ وغیرہ ہوتے ہیں جب ان کی بنیاد ڈالی جاتی ہے تو اس میں جو ہے بکری کا خون ڈالا جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے, کیا شرعی حیثیت ہے مجھے بتا دیجیے گا.
جی, اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں قطر سے بات کر رہا ہوں, ساجد عباس میرا نام ہے. کیونکہ ہم قطر میں نماز پڑھتے ہیں تو ادھر کا میں نماز پڑھ رہا ہوں تو ایک آدمی آتا ہے, وہ پیچھے کندھے کے اوپر ہاتھ لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں, میں فرض پڑھ رہا ہوں, میں وتر پڑھ رہا ہوں, اس کیا ہماری نماز ہو سکتی ہے یا اس کی ہو سکتی ہے, جماعت ہو سکتی ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی, اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں حاجی محمد فاروق. جمعے کی اذان پہلی اگر نہ دی جائے تو دوسری دی جائے تو اس میں کیا, پہلے کیا اسے شریعت میں پہلے کیا تھا, کب یہ دوسری اذان شروع؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب گھر تعمیر کیا جاتا ہے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بکرے کا خون ذبح کر کر اس کی بنیادوں میں ڈالا جاتا ہے, تو ایسا کرنا کیسا؟
دیکھیں, اصل تو یہ ہے کہ بکرا ذبح کرنا اگر تو اس لیے ہے کہ صدقے کے طور پر ذبح کر رہے ہیں, کہ صدقہ جو ہے وہ آفات و بلیات کو دور کرتا ہے, گھر کی تعمیر ہے, یہ گھر جو ہے وہ آفات و بلیات سے محفوظ رہے, اس لیے اگر جانور ذبح کرتے ہیں تو بالکل یہ تو جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کا گوشت جو ہے وہ غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں, رشتہ داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں, کہ صدقہ نافلہ ہے.
ٹھیک ہے,
اور گھر والے خود بھی اس میں سے کھا سکتے ہیں. لیکن یہ جو یہ کانسیپٹ ہے کہ خون ڈالنے سے جو ہے وہ گھر کی بنیادیں پکی ہوں گی یا جو ہے وہ یہ زلزلے میں جو ہے وہ نہیں ہلے گا, ان باتوں کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے, بلکہ خون تو ایک ناپاک ہے جو دم مسفو ہے, بہتا خون ہے, ناپاک خون ہے, اس سے تو برکت کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ناپاک چیز سے کوئی برکت حاصل نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ڈالا جائے یہ ہرگز نہ کیا جائے, نارمل جو ہے وہ اس کو ذبح کریں, اور ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کریں, اور وہ جو گوشت تقسیم کیا ہے یہ در حقیقت صدقہ ہے, اس صدقے سے جو ہے وہ یہ نیت کریں کہ گھر کے آفات اور بلیات جو ہے وہ دور ہو جائے.
صحیح. نماز سے والی سیدھی کال کے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ
اکثر جو ہے وہ عرب ممالک کے اندر جو ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی ایک وہ ہے کہ دیکھیں با جماعت نماز پڑھنے کا جو ہے شوق ہے, یہ دیکھا گیا عرب کے اندر. ہمارے ہاں جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے, کہ اگر ہم دو افراد بھی موجود ہیں تو وہ دو الگ الگ جو ہے وہ مسجد کے پلر میں بعد میں آ کے نماز پڑھ لیں گے. تو اب یہ کہ با جماعت نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے, اگر مسجد میں کی جماعت کبھی رہ گئی تو اس صورت کے اندر بھی دو چار افراد اگر ہیں اور مسجد میں جمع ہو گئے ہیں تو اب ان میں اگر کوئی قابل امامت ہے تو اس کو آگے بڑھا کر با جماعت ہی نماز جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے. لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ اب وہ پیچھے ہاتھ لگایا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں, نہ اس کی وجہ سے نمازی کی نماز میں خلل واقع ہوگا, لیکن شرعی اعتبار سے چونکہ ہم فقہ حنفی کے مطابق احکام بتاتے ہیں تو فقہ حنفی کے اندر فرض والا ہی فرض والے کی اقتداء کر سکتا ہے. تو اگر جو سامنے شخص موجود ہے وہ چار رکعت ظہر کے فرض پڑھ رہا ہے اور پیچھے مقتدی جو آیا ہے وہ بھی ظہر کے فرضوں میں ہی اس کی اقتداء کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں یہ امام اس کا بن سکتا ہے, اور اس میں کوئی نیت مزید کرنے کی حاجت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جب اس نے ہاتھ لگایا تو اب اگر ایسی نماز ہے جس میں بآواز بلند تلاوت کرنا ضروری ہے جیسے مغرب عشاء یا فجر میں، تو اب جہاں تک تو اس نے آہستہ تلاوت کی جب تک وہ اکیلے پڑھ رہا تھا، آہستہ پڑھ رہا تھا، جب وہ اس کو مقتدی نے کسی نے امام بنا لیا تو اب اپنی آواز جو ہے وہ بلند کر دے. اسی طرح رکوع سجدے کی رکوع سجدے کے جو تکبیرات انتقالات ہیں وہ بآواز بلند کریں تاکہ مقتدی جو ہے وہ اس کی ان باتوں پر مطلع ہو کر جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کرے. تو اس بات کا خیال رکھیں. اور اگر یہ ہے کہ یہ پتا ہے کہ میں سنتیں پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں، اب یہ پیچھے آنے والا چونکہ فرض کے اندر ہی اقتداء کا طالب ہے، یہ چاہتا ہے کہ میری فرض نماز ہوئے وہ اس کے پیچھے ہو جائے، تو اس صورت کے اندر پھر یہ بآواز بلند شروع نہ کرے بلکہ یہ اپنی نماز پڑھتا رہے اور سلام پھیر کر اسے بھلے بتا دے کہ بھئی میں جو ہے وہ نفل یا سنت پڑھ رہا تھا. یوں ہی اگر یہ اپنی کوئی قضا نماز پڑھ رہا ہے اور پیچھے آنے والا اس سے جو ہے وہ اس وقت کی نماز کے اندر جو ہے وہ امامت کا طالب ہے کہ یہ جو ہے وہ میرا امام بن جائے تو بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح یوں بھی اسے پتا ہے کہ میں جو ہے وہ امامت کا اہل ہی نہیں ہوں، قرآت درست نہیں ہے، یا جو ہے وہ معاذ اللہ داڑھی نہیں ہے یا داڑھی کٹواتا ہے، یا اور کوئی ایسے جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہیں جو کہ اعلانیہ برسر اعلانیہ کرتا ہے جس کی وجہ سے فاسق مولن قرار پاتا ہے اور امامت کا اہل نہیں ہے، یا شرعی طور پر معذور ہے یوں کہ اس کو قطروں کی یری کی بیماری کا جو ہے وہ مرض ہے، تو ان صورتوں میں جب وہ قابل امامت نہیں ہے تو بھی اس صورت کے اندر وہ امامت نہیں کرا سکتا. تو یہ اپنی نماز پڑھ لے اور پھر سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو بتا کے یہ بات کہ جناب میں جو ہے وہ امامت کا اہل نہیں ہوں، اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے آپ کی امامت جو ہے وہ قبول نہیں کی ان معنوں میں کہ میں نے جو ہے وہ بآواز بلند جو ہے وہ آگے کنٹینیو نہیں کیا، یہ بتا کے پھر جو ہے وہ چلے جائیں. اس معاملے میں بحث جو ہے وہ نہ کریں کیونکہ بسا اوقات ممکن ہے کہ پیچھے جو مقتدی ہے وہ شافعی یا مالکی یا حنبلی جو ہے وہ مذہب کا ہو، وہ تینوں مذہب بھی جو ہے وہ حق ہیں، لیکن فقہ حنفی کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص جو کہ نفل پڑھا رہا ہو وہ کسی فرض والے کی اقتداء کرے.
ٹھیک ہے. جمعے کی پہلی اذان اگر نہیں دی گئی تو کیا اثر پڑے گا اسے جمعے کی نماز پر، اور اس کی ابتدا کب سے ہوئی اذانوں کی؟
دیکھیں جمعے کی اگر ایک اذان دی ہے تو وہی ایک اذان جو ہے وہ آپ اس کو پہلی کہہ لیں یا دوسری کہہ لیں.
ٹھیک ہے.
تو جمعے کی دو اذانیں ہیں، جو در حقیقت دوسری اذان ہے وہ پہلی اذان تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعے کی ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی اور وہ اذان سنت مؤکدہ ہے. اور پھر وہ اذان دوسرے نمبر پر آ گئی اور اس سے پہلے ایک اور اذان دی جانے لگی. یہ اذان کی ابتدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، جب آپ نے لوگوں کو جمعے میں سستی کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے یہ اذان جو ہے وہ بازار کے اندر کہلوانا شروع کی تاکہ لوگ جو ہے وہ مسجد کی طرف آئیں اور سعی للجمعہ کر کے جمعے کے اندر حاضر ہو جائیں. تو یہ جو پہلی اذان، اب جو پہلی اذان ہے یہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی. تو اب اگر جو ہے وہ اذان نہیں دی، جان بوجھ کر نہیں دی، تو سنت موقعہ کے تاریخ ہوئے، توبہ بھی کریں اور آئندہ جو ہے وہ باقاعدہ دونوں ہی اذانوں کا اہتمام کر کے جمعہ ادا کریں. باقی یہ کہ جو جمعہ ادا ہوا وہ جمعہ فی نفسی ہی ادا ہو جائے گا. دیکھیں اب یہاں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ اذان شروع ہوئی، اور اس وقت کون سا جو ہے وہ خطہ یا کون سے ایسے جو ہے وہ لوگ ہوں گے، مسلمان ہوں گے جو کہ جمعہ ایک اذان سے ادا کرتے ہوں؟ کہیں بھی نہیں ہوگا، دو اذانوں کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے. تو پتہ چلا یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ جناب فلاں کام جو ہے وہ کیا حضور نے کیا، کیا حضرت ابوبکر نے کیا، حضرت عمر نے کیا، یہی سوال یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ پہلی اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دلوائی. اذان تو ایک دینی کام ہے نا، اور ایک شعار اسلام ہے، اور وہ بھی جمعہ جو کہ فرض عین ہے، اور ساری پنج وقت نمازیں ایک طرف اور جمعے کی فرضیت جو ہے وہ ایک طرف.
صحیح.
تو اس کا ایک اہتمام اور اس کے اندر یعنی نہ صرف ایک ہے، پانچ نمازوں کے اندر کتنے نمازی حاضر ہوتے ہوں گے، اور جمعے میں تو دور دراز سے لوگ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اذان شروع کی تو کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، یا کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ حضور نے تو نہیں کہ آپ کیوں شروع کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر نے تو نہیں کہ آپ کیوں شروع کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر کوئی دین کے اندر کسی نیک کام کا ہی اضافہ کیا جا رہا ہے، اچھی چیز کو ایجاد کیا جا رہا ہے جو کہ اسلامی اصولوں سے ٹکراتی نہیں ہے، تو اس کے اندر یوں یہ جو ہے وہ جھنڈا لے کر نہیں دوڑا جائے گا کہ نہیں جناب اگر حضور نے نہیں کیا تو یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں. خود جو ہے وہ قرآن پاک کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کے مصحف کی کیفیت نہیں تھی، مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا، کہیں چھالوں کے اوپر، کہیں جو ہے وہ اونٹ کی ہڈیوں پر، اور پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب یہ کام جو ہے وہ شروع کرنے کا مشورہ دیا گیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، تو اس پر صحابہ نے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ اس حوالے سے گائیڈ کیا اور آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے تاثرات دیے، تو اس کے بعد آپ کا بھی یہ ذہن بنا اور آپ نے مصحف کی تیاری کی، تو پتہ یہ چلا کہ اگر بھی کوئی بھی نیک کام کی ابتدا بعد میں کی جاتی ہے اور وہ اسلامی اصولوں سے ٹکراتی بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ اس سے منع بھی نہیں کیا گیا، تو اس صورت میں یہ مطالبہ کہ نہیں اگر حضور کے زمانے میں یہ کام ہوگا تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، یہ بالکل غلط ہے. اور یہ عموماً آج کل یہ سوال جو ہے وہ میلاد پر کیا جاتا ہے، چراغاں پر کیا جاتا ہے، جھنڈے لگانے پر کیا جاتا ہے، نعت خوانی کرنے پر کیا جاتا ہے، تو ایسے تمام افراد کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ میلاد کے منکر ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ پہلے نہیں کیا تو پھر اذان جمعے کی اذان بھی ایک کر دیں، وہ اپنی پھر ایک ہی جو ہے وہ اذان کے ساتھ جمعہ پڑھائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی اذان کے ساتھ جمعہ پڑھا، حضرت ابو بکر نے بھی جو ہے وہ جمعہ جو ہے وہ پھر مائک کے اوپر اذان جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی اور نہ بعد کے کسی خلیفہ نے دی، نہ اس دور کے اندر جو ہے وہ یہ نظام تھا نہ یہ سسٹم تھا. تو یہ باتیں کرنا در حقیقت دین اسلام کی روح سے ناواقفیت کی دلیل ہے.
صحیح
کہ جو شخص چار باتیں جو ہے وہ پڑھ لے اوپر اوپر کی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس دین کا جو ہے وہ عالم ہو گیا ہوں، حالانکہ دین اسلام کا سمندر تو وہ سمندر ہے کہ جس کے اندر جب بزرگان دین اترتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول فرمایا کہ جو ہے وہ بسم اللہ کی با کی اگر تفصیل لکھوں تو 70 اونٹ جو ہے وہ بھر دوں، یا ایک روایت کے مطابق 80 اونٹ جو ہے وہ. تو یہ بزرگوں کا جو ہے وہ علم تھا اور علم کے اندر مقام تھا، ان سے یہ باتیں کبھی نہیں سنی گئیں. آپ ان کی پوری پوری سیرت اٹھا کے پڑھ لیں، انہوں نے کبھی اس طرح کے سوالات نہیں کیے. تو یہ سوالات در حقیقت مسلمانوں کو کنفیوز کرنا اور ان کے معمولات سے جن کا دار و مدار تعظیم مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ ہے، اس سے دور کرنا ہے.
صحیح.
تو اس بات سے جو آج ہم نے واضح ایک مسئلہ تو نہیں تھا مگر چونکہ ایک گفتگو تھی جمعے کی اذان ثانی کا معاملہ تھا تو اس کے حوالے سے بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جو چیز اگر پہلے نہیں بھی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی کی، لیکن بعد میں اگر وہ ہو رہی ہے اور شریعت کے مخالف نہیں ہے، شریعت نے منع بھی نہیں کیا، تو پھر اس صورت کے اندر اس کو روکنا یوں کہہ کر کہ پہلے کس نے کیا، یہ بالکل غلط بات ہے.
بلکہ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں ایسی بے شمار چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو کمپیئر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات سے کمپیئر کریں تو شاید گھر سے ہم قدم بھی باہر نہیں نکل سکتے.
بالکل ایسا ہی. مگر چلیں وہ تو اس میں یہ کہہ لیں گے جناب تو ہمارا کون سا عمل جو ہے وہ حجت ہے، چلیں ہم بھی غلط کر رہے ہیں، کوئی ایسا کہہ سکتا ہے، لیکن یہ جو مثال ہے قرآن پاک کے جمع کرنے کی
وہ
یہ
واضح
طریقے سے، یہ جمعے کی اذان ثانی کی مثال، تو یہ وہ مثالیں ہیں جو کہ خود صحابہ سے اس کا صدور ہوا کہ سابقہ خلفاء نے نہیں کیا، بعد والے خلفاء نے کیا. جیسے اذان ہے کہ دو خلیفہ گزر گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اتنی اصلاحات کی اور اتنا ایک نظام جو ہے وہ اسلام سے پورا بنا کر دیا، ہر چیز کے اندر فوج کے محکمے قائم کیے، ٹریفک کا نظام بنایا، ہر چیز کا ایک نظام بنایا، آپ کے دور میں بھی وہ کام نہیں ہوا. اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جو ہے وہ یہ تھا کہ جو ہے وہ قرآن پاک کو جو ہے وہ جمع کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کام نہیں ہوا، لیکن پھر تیسرے دور میں آ کر جمعے کی اذان ثانی کا جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. اور اس کے اوپر آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، سیرت کی کتابیں اٹھا لیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اسلامی فیصلوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ وہاں پر یہ سوال ہوا ہو کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں جب حضرت ابوبکر نے نہیں کیا اور حضرت عمر نے نہیں کیا. کیونکہ صحابہ جو ہے وہ در حقیقت دین سے جو ہے وہ آشنا تھے، وہ آج کل کے لوگوں کی طرح جو ہے وہ چند باتیں نہیں پڑھے ہوئے تھے، بلکہ وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی علم دین حاصل کرنے والے تھے. تو وہ ساری حکمتیں شریعت کی اور مقاصد شریعت کو جانتے تھے. کہتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہرگز ہرگز جو ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں، بلکہ اسلام کے اندر ایک اچھی جو ہے وہ طرز عمل کی طرف جو ہے وہ آپ کا یہ فیصلہ جو ہے وہ جاتا ہے.
ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے کلام فرمایا. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اچھا سر, یہ شادی کی عمر یہ کتنی ہونی چاہیے کہ جب شادی کر لیں, 21 سال یا 22 سال؟ آدمی کی عمر کتنی ہو جو شادی ہو لازم ہے اس کی کرنی, اس کو ہم کو آپ بتا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے جب پہلی چار سنتیں پڑھتے ہیں, چار سنتیں پڑھنی ضروری ہیں یا دو سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سانگڑ سے بات کر رہا ہوں, غلام قادر نظامانی. کرم میری اپنی زمین ہے, تو یہ عشر کا مسئلہ پوچھنا تھا کہ یہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا خرچہ نکال کے بعد میں عشر نکالیں, اور کچھ عالم یہ کہتے ہیں کہ بھائی خرچہ نہیں نکلے گا, باقی جو ہے نا آپ عشر نکالیں, یعنی کہ دسواں حصہ. اس میں ہم لوگ, ہمارے ہاری بھی ہوتے ہیں, تو اس ہاریوں کا حصہ نکال کے بعد میں ہم عشر نکالیں گے, یا ہاریوں کا حصہ بھی اس میں ڈال کے مطلب وہ بعد میں عشر نکالیں گے؟ اس کے علاوہ یہ بھی ہے ہمارے ساتھ کی کچھ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اپنا عشر جو ہے نا اس سے پہلے جو ہے نا آپ جو ٹیکس ہے حکومت کا وہ بھی آپ نکالیں گے, پہلے عشر کا آدھا حصہ جو ہے نا وہ آپ ٹیکس نکالیں گے جو بھی آبیانہ یا جو بھی ہے مطلب سرکار کا, اس کے بعد جو ہے نا آپ وہ عشر کا جو ہے نا آدھا حصہ جو ہے نا وہ غریبوں میں دیں گے, باقی جو ہے نا آپ علماء ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے.
انشاءاللہ. شادی کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟
لیکن شادی کے معاملے میں شرعاً تو حکم یہ ہے کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائیں تو والدین کو چاہیے کہ ان کی جلد از جلد جو ہے وہ نکاح کر دیں, تاکہ وہ کسی بھی غلط کام کے اندر نہ پڑیں, کہ بے حیائی اور فحش کی طرف جانے کی وجہ سے ایک نہ صرف انسان خود تباہ و برباد ہوتا ہے بلکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے. اور ان سے روکنے کا جو سب سے بہتر اور اچھا حل ہے وہ ہے نکاح.
صحیح.
کہ اس کے ذریعے سے بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے, اپنے خیالات کو جو ہے وہ منتشر خیالی سے بچا کر اپنے دیگر امور کے اندر بھی جو ہے وہ ایک راہ راست پر آ جاتا ہے, ایک اعتدال کی راہ پر آ جاتا ہے. اب اس کے لیے مختلف اعتبار سے وہ یہ ہے کہ بعض صورتوں کے اندر شادی کرنا فرض بھی ہو جاتا ہے, بعض صورتوں میں واجب بھی ہے, بعض صورتوں میں شادی کرنا ہی حرام ہو جاتا ہے, بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سے نارمل حالت ہے اس کی, اس کو جو ہے وہ شہوت اتنا زیادہ تنگ نہیں کرتی کہ وہ کسی گناہ کی طرف جو ہے وہ بڑھے, تو اس صورت میں نارمل حالت کے اندر تو نکاح کرنا سنت ہے. لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ اگر وہ شادی نہیں کرتا تو اس کو زنا میں پڑنے کا یقین ہے, تو اس صورت کے اندر تو اس کے اوپر شادی کرنا فرض ہو جائے گا.
صحیح.
تو اب وہ جو بالغ ہونے کے بعد جو فرض, اچھا پھر اب یہ فرض ہوگا, لیکن اب اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا وہ حقوق پر بھی قادر ہے؟ ایک طرف سے تو اس کے اوپر فرض ہے اس اعتبار سے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچنا ہے, دوسری طرف کیا وہ زوجہ کے حقوق پر, نان نفقہ پر اور دیگر جو بھی حقوق ہیں ان کی ادائیگی پر قادر بھی ہے؟ اگر ان کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے کہ ایک, تو پھر کیا ہوگا کہ اگر شادی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے, ایک گناہ سے بچانے کے لیے شادی کرے گا اور پھر زوجہ کے حقوق ادا نہ کر کے, نان نفقہ ادا نہ کر کے دوسری طرف سے پھر گناہ کے اندر وہ پڑ جائے گا. اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ گناہ میں پڑنے کا جو ہے وہ یقین تو نہیں, لیکن جو ہے وہ اس کو اندیشہ اس بات کا کہ وہ گناہ میں پڑ جائے گا, تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو اب یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے پھر شادی کے اوپر حکم لگایا جائے گا کہ کس کو کس عمر میں شادی کرنی چاہیے.
صحیح.
تو حتی الامکان تو جلد از جلد شادی کر لیں, والدین جو ہے وہ شادی کروا دیں تاکہ بچے گناہوں کی طرف بڑھے ہی نہیں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ بچہ جو ہے وہ حقوق کی ادائیگی پر قادر ہو. اگر حقوق کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے اور پھر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ گناہ کے اندر بھی پڑنے کا اندیشہ ہے, تو پھر جو ہے وہ طریقے اختیار کریں جن سے گناہ سے بچ جائیں, اور وہ یہ ہے کہ اگر شہوت ستاتی ہے تو روزے کثرت سے رکھیں اور اپنے ماحول کو تبدیل کریں, دینی ماحول کے اندر جو ہے وہ رہیں. تو روزوں کی کثرت فرمائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کہ اگر تم نکاح کر سکتے ہو تو نکاح کرو, اور اگر نکاح نہیں کر سکتے تو روزوں کی جو ہے وہ کثرت کرو, کہ روزے کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے, شہوت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. ہاں اب یہ ہے کہ جناب ساری چیزیں ہیں, بچہ اچھا کماتا بھی ہے, حقوق بھی ادا کر سکتا ہے, دوسری طرف اس کے گناہ میں بھی پڑنے کا اندیشہ ہے, لیکن والدین کا یہ اصرار ہے کہ نہیں جناب جب تک پہلے جو ہے وہ بہنوں کی شادی نہیں ہوگی تمہاری شادی نہیں کریں گے. اب وہ بہنوں کی شادیوں کے لیے کماتا رہے جب تک وہ خود گناہ کے اندر پڑتا رہے, تو والدین کا یہ جو انداز ہے یہ غلط ہے. یا یہ کہ ایک جو ہے وہ بیٹا ہے چھوٹا, وہ تو حقوق پر قادر ہے, وہ اچھا کما بھی رہا ہے, اچھا کھا بھی رہا ہے, سارے معاملات بھی ہیں, اور جو اس کا بڑا بھائی ہے وہ نکٹو ہے, وہ جو ہے وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. اب وہ یہ کہتے نہیں جب تک بڑے بھائی کی شادی نہیں ہوگی تو چھوٹے کی ہم شادی کیسے کریں, تو اب وہ چھوٹا جو ہے وہ بھلے گناہوں میں پڑا رہے تو اس کی انہیں پرواہ نہیں ہے. تو اس چیز کے حوالے سے والدین کو راہ اعتدال اختیار کرنی چاہیے کہ یہ صرف رسم و رواج کی بنیاد پر, لوگ کیا کہیں گے کی بنیاد کے اوپر اپنے کو اور اپنی اولاد کو گناہوں میں نہیں ڈالنا چاہیے. آپ کو اگر یہ دکھتا ہے کہ آپ کا فلاں لڑکا ہے یا فلاں لڑکی ہے وہ گناہ کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے اور شادی جو ہے وہ اس کا حل ہے اور وہ اس کے حقوق بھی ادا کرنے کے اوپر قادر ہے, تو اس صورت کے اندر اس چیز سے قطع نظر کے معاشرے میں لوگ ہمیں کیا کہیں گے, بڑی بیٹی کے بیٹھے ہوئے چھوٹی کا جو ہے وہ رشتہ آتا بھی ہے تو نہیں کرتے, تو یہ تمام باتوں کو والدین کو خیال رکھنا چاہیے کہ والدین کے اوپر یہ حقوق ہیں اولاد کے کہ والدین اپنی اولاد کا اچھی جگہ پر رشتہ کریں اور جلد از جلد کریں تاکہ انہیں گناہ سے جو ہے وہ بچا لیں اور معاشرہ جو ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے اس معاشرے کے اندر بھی یہ والدین کا کردار ہوگا, کیونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. تو اگر سارے والدین اپنی اولاد کے حوالے سے اس اعتبار سے سوچیں گے کہ انہیں جلد از جلد جو ہے وہ نکاح کریں تاکہ وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہوں, تو اس سے آپ کا معاشرہ خود جو ہے وہ راہ راست کی طرف آنا شروع ہو جائے گا.
مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل پر ایک سلسلہ ہوا تھا کہ شادی کب کریں, اس میں نگہان شورا بھی تھے, مفتی قاسم صاحب بھی موجود تھے. اگر چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, وہاں جا کر اگر دیکھیں گے تو مزید انشاءاللہ عزوجل معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی. جمعے کی نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں جی, یہ فرما رہے تھے کہ چار پڑھیں یا دو پڑھیں, کوئی آپشن مانگ رہے ہیں, تو ایسا ہے
جمعے سے پہلے جو چار سنتیں ہیں سنت مؤکدہ ہیں, اسی طریقے سے ظہر سے پہلے کی بھی چار سنتیں سنت مؤکدہ ہیں. سنت مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ, جب آپ نے ان کو شروع کر دیا ہے تو اب اگر جماعت قائم ہو رہی ہے تو اس صورت میں ان کو آدھا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ دو پڑھ لیں, تو اس صورت میں وہ جو سنت ہے وہ تو ادا نہیں ہوگی. تو یہی ہے کہ آپ وقت دیکھ کر نماز شروع کریں کہ اگر چار رکعت سنت پڑھنے کا وقت ہے تو اس ادا کریں, اگر وقت نہیں ہے تو پھر بیٹھ جائیں اور پھر بعد میں جو ہے وہ خطبہ اور نماز کے بعد پہلے بعد والی سنت موقعہ ادا کریں, پھر جو پہلے والی رہ گئی ہے پھر اسے ادا کریں.
سنت غیر موقعہ میں بھی یہی ہوگا,
غیر موقعہ میں بھی یہ ہوگا کہ اگر نیت کر لی تو اب اس کو آدھے پر جو ہے وہ چھوڑنے کی اجازت,
جیسے نفل کے حکم میں تو دو پر چلا,
نفل کے حکم کے اعتبار سے نفل ہو تو جائیں گے لیکن وہ جو چار سنت کی جو فضیلت ہے نا کہ جناب اثر سے پہلے جس نے چار رکعت پڑھی وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی, اس نے تو دو پڑھی ہیں.
صحیح,
اس اعتبار سے
ٹھیک ہے. اشور کے حوالے سے پوری معلومات اگر مل جائے کہ مختلف انہوں نے سوالات کیے,
اشور کے اوپر دیکھیں, اشور تو یہ ہے کہ جو زمین کی پیداوار ہوتی ہے اس کے اوپر اشور لازم ہوتا ہے, اور اس میں یہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اخراجات ہیں وہ نکال کر, یعنی زکوٰۃ کے اوپر جو ہے وہ قیاس کرتے ہیں کہ جناب آپ زکوٰۃ کے اندر جب آپ کسی چیز کی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کا قرضہ مائنس کرتے ہیں, اس کا ایکسپینس مائنس کرتے ہیں, پھر جو ہے وہ جو آپ کے پاس حاصل ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اشور میں ایسا نہیں ہے, بلکہ اشور میں اخراجات نکالنے سے پہلے ہی اشور کی ادائیگی ادا کرنا لازم ہے. اسی طریقے سے دوسرے انہوں نے سوال کیا کہ جو ہم ٹیکس گورنمنٹ کو دیتے ہیں اس کو مائنس کر کے جو ہے وہ آدھا اشور دیں, تو دیکھیں گورنمنٹ کو جو ٹیکس دیا جاتا ہے پانی کا جو آبیانہ دیا جاتا ہے اس کی حیثیت ٹیکس کیسی ہے, وہ پانی خریدنے کی مثل نہیں ہے, کیونکہ پانی کی خریداری تو یوں ہو جیسے ہمارے ہاں ٹینکر جو ہے وہ بکتے ہیں کہ جناب پتہ ہے اتنے لیٹر کا جو ہے وہ اتنے ہزار کا ٹینکر ہے, وہاں تو ایسا ہے نہیں, یعنی وہ تو پانی جو ایک سسٹم کے اندر وہ ایک آ رہا ہے اس میں گھنٹے اگرچہ بندے میں, لیکن پانی کی جو ہے وہ مقدار جو ہے وہ معلوم نہیں ہے, تو اس اعتبار سے وہ پانی کی خرید و فروخت ہے بھی نہیں, اس کو کوئی بھی خرید و فروخت نہیں سمجھتا. یہ یوں ہی سمجھ لیں جیسے ہمارے ہاں شہروں کے اندر بھی جو پانی آتا ہے تو یہ پانی کا جو بل آتا ہے وہ بل نہیں ہے، یعنی جس طرح گیس کا بل ہے کہ یونٹ چل رہے ہیں اور جو ہے وہ بجلی کے یونٹ چل رہے ہیں، اس طرح پانی کا نہیں ہے.
صحیح.
اچھا باہر بعض ملکوں میں میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ ہے پانی کے اوپر بھی جو ہے وہ یونٹ چلتے ہیں.
اچھا.
پانی کی لائن میں بھی ان کا میٹر لگا ہوا ہے اور وہ یونٹ چلتے ہیں، وہ اس حساب سے جو ہے وہ پے کرتے ہیں. لیکن صحیح. ہمارے یہاں ایک ٹیکس آتا ہے کہ جناب اتنا جو ہے، اب وہ کوئی جو ہے وہ اپنے چار ٹینک بھر رہا ہے اسی پانی سے، اس کا بھی اتنا ہی ٹیکس آ رہا ہے. کوئی جو ہے وہ اپنی ایک چھوٹی سی ٹنکی بھر رہا ہے اس کا بھی وہی ٹیکس آ رہا ہے. تو اس اعتبار سے آتے، تو یہ ٹیکس ہے، یہ پانی کی خریداری نہیں ہے.
صحیح.
بلکہ ایک سسٹم کو چلانے کے لیے، واٹر بورڈ کے نظام کو چلانے کے لیے، نہروں کو درست رکھنے کے لیے ایک وہ ٹیکس لیتے ہیں، جو جس کے ذریعے سے ان چیزوں کی اصلاحات جو ہے وہ مقصود ہوتی ہیں. تو یہ پانی کی خریداری نہیں ہے. پانی خرید کر استعمال کریں گے تو اس صورت کے اندر تو آدھا عشر لازم ہوتا ہے، لیکن یہ ٹیکس ہے، خریداری نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر مکمل عشر ہی لازم ہوگا. مزید عشر کے اوپر جو ہے وہ رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، عشر کے احکام، اس کا مطالعہ کر لیں. اور جو مزید آپ کی صورت ہے آبیانے سے متعلق یا دیگر اس سے متعلق تحریری فتاوی بھی آپ دارالافتاء اہل سنت سے حاصل کر سکتے ہیں.
اچھا مجھے بتایا گیا ہے کہ شاید پاکستان میں بھی بعض جگہ یہ باقاعدہ میٹر کی ترکیب.
اچھا.
جہاں جہاں میٹر ہوگا پھر وہاں آدھا
نہیں، یہ جو میٹر کا ہوگا بھی نا، آپ بتائیں یہ گھروں میں ہوگا، کھیتوں کے اندر کہاں جو ہے وہ اس کا نظام ہوگا؟ کھیتوں کے اندر نظام نہیں ہے، یعنی جو ہمارا جو نہری سسٹم ہے اس میں نہیں ہے. گھروں میں ہو سکتا ہے ہو، تو وہاں پر تو وہ سوال ہی نہیں ہے ہمارا. تو جو عموماً جو کھیتوں کا جو سسٹم اور نظام ہے اس میں میٹر کا سسٹم کہیں بھی جو ہے وہ سننے میں نہیں آیا.
اچھا یہ بھی مجھے بتایا گیا کہ منرل واٹر جو سپلائی کرتے ہیں گھروں پہ،
جی
حالانکہ اس کا اس سے تو کوئی لنک نہیں بن رہا، لیکن شاید ان کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا اس حوالے سے
کہ منرل واٹر کا بیچنا اور خریدنا. یہ سوال ہے اصل میں، وہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جو پانی جو ہے وہ بیچا نہ جائے، اس حوالے سے گفتگو ہے. تو وہ عام پانی ہے.
صحیح.
یعنی جو پانی جیسے کنویں کا پانی ہے یا سمندر کا پانی ہے، دریا کا، چشمے کا پانی، جو کسی کی ملک نہیں ہے.
صحیح.
تو اب کوئی وہاں پر کھڑا ہو جائے کہ یہاں سے پانی لینا ہے، پہلے مجھے پیسے دو پھر پانی لینے دوں گا، تو اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. لیکن جو ایک پانی جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ پیوریفائی کیا جاتا ہے،
فلٹر
کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے بیچا جاتا ہے، تو وہ پانی بیچنا جائز ہے اور اس کا کاروبار کرنا بھی جائز.
ٹھیک مدیش کے ناظرین، الحمدللہ کتنی زبردست معلومات ہمیں حاصل ہو رہی ہے اور سلسلے کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آخر میں ایک دو کال مزید شامل کر لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی موبائل کے اندر کچھ صورتیں ہیں اور موبائل نیچے گر جائے تو کوئی حرج ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ اور موبائل کے اندر کچھ صورتیں ہونی چاہیے یا نہیں قرآن مجید کی تلاوت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ یہ عرض کر دیں کیا شادی پر فلم بنوانا جائز ہے یا نہیں؟
انشاءاللہ عرض کریں. موبائل میں قرآن پاک کا رکھنا، صورتوں کا رکھنا، موبائل گرتے بھی ہیں،
موبائل کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ سافٹ ویئر وغیرہ جو یا پکچر کی صورت کے اندر رکھ تو سکتے ہیں، اور آج کل جو فاسٹ جو ہے وہ لائف کا جو انداز ہے اس کے اندر جو ہے بہت سارے مواقع کے اوپر پڑھنے کا بھی جو ہے وہ موقع مل سکتا ہے. تو یہ ہے کہ رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور موبائل گر جائے تو چونکہ قصدن تو کوئی موبائل ویسے بھی نہیں گرائے گا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پہ جس وقت اپلیکیشن آپ کی کھلی ہوئی ہے اور قرآن حروف ظاہر ہو رہے ہیں، تو اس وقت کوئی بھی ایسا عمل موبائل کے ساتھ نہ کریں جو کہ بے ادبی تصور کیا جائے.
وضو.
ہاں وضو کے اندر یہ ہے کہ با وضو ہی چھوا جائے، بغیر وضو اسکرین پر ظاہر ہونے والے قرآن حروف کو چھونا منع ہے.
ٹھیک. شادی میں فلم کا بنوانا،
دیکھیں ویڈیو جو ہے وہ ایک چیز ہے، لیکن اب اس کا جائز استعمال بھی ہے، ناجائز استعمال بھی ہے. شادیوں میں جو عموماً ویڈیو بنتی ہے یا فلم بنتی ہے وہ ناجائز امور پر ہی مشتمل ہوتی ہے. ناچ گانا ہوتا ہے، اگر ناچ گانا نہ بھی ہو تو پھر محرم اور نامحرم خواتین کا جو ہے وہ اختلاط ہوتا ہے، یا وہ مووی کے اندر جو ہے وہ اس کا انتظام ہوتا ہے. اچھا پھر یہ کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم مردوں کی الگ بنوائیں گے عورتوں کی الگ بنوائیں گے، تو بعد میں دیکھ دوسرے ہی رہوں گے، عورتوں کی جو ہے وہ مووی مرد دیکھ رہے ہوں گے اور جو ہے مردوں کی مووی جو ہے وہ عورتیں دیکھ رہی ہوں گی. تو اس طور کے اوپر شادی کی مووی بنوانا جو کہ ان تمام ناجائز امور پر مشتمل ہوتی ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ہاں دینی محافل ہیں ان کی جو ہے وہ بنوانی ہے، اور وہ بھی صرف مردوں کی بنوائیں، خواتین کی جو ہے وہ ویڈیوز ہرگز نہ بنوائیں.
یہاں پر آپ مدی چل کے ناظرین کو کیا ذہن دیں گے کہ شادی ہوئی، شوہر نے اپنی زوجہ کو نہیں دیکھا،
جی،
اور یہ مووی بنانے والا کمرہ خاص کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے،
جی،
اور بالکل کتنی عجیب بات.
بالکل, حتیٰ کہ جو دینی گھرانے والے بھی ہیں کہ جب چونکہ شادی کے اندر وہ ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جو برقعے والی بھی ہے وہ بھی برقع جو ہے وہ اتار دیتی ہے, وہ بھلے جو ہے وہ خواتین والی سائڈ پر ہی ہوتی ہے لیکن جو ہے وہ اس کو گویا کہ محرم سمجھا جاتا ہے ویڈیو بنانے والے کو کہ باقی سارے تو نہ محرم ہیں, یہ جو ہے وہ ایک خاص محرم ہے کہ یہ جو ہے وہ سب میں جو ہے وہ گھوم پھر سکتا ہے. تو یہ واضح طور پر جو ہے وہ کوئی بھی باحیا پردے دار شخص جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ ایک عام طور پر بھی ان کی بہن بیٹیوں کو کوئی دیکھے اور شادی میں جو اتنا میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے, زینت اختیار کی ہوئی ہوتی ہے, تو اس صورت میں دیکھنا اور خاص اس کے لیے جو ہے وہ اجازت دینا, تو اس کی اجازت ہرگز اسلام میں نہیں ہو سکتی. یوں ہی کھانے میں بھی ہوتا ہے کہ باقی سارا پردے کا انتظام ہے لیکن مرد ویٹر اندر جا کے خواتین میں کھانا سرو کر رہے ہیں, تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم پردہ کر ہی رہے ہیں اور کرنا لازم ہے ہم پر, تو اس صورت میں مکمل طور پر کریں. یہ نہیں کہ بعض سے پردہ ہے بعض سے نہیں ہے, بلکہ جو بھی نامحرم ہیں سب سے پردہ کیا جائے اور مکمل ہی پردے کا انتظام کیا جائے.
مدنی چل کے ناظرین, آج سلسلے میں جو گفتگو ہوئی, جو مسائل ہم نے سنے سیکھے, ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سوجل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.